الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين عبد القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الارضين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی چھٹی مجلس ہے. سلسلے کا عنوان معرفت خدا, اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ آیت الکرسی. گفتگو گزشتہ پانچ مجالس کی خلاصہ کرتے ہوئے پہلی مجلس میں ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ جب معرفت کی بات آئے تو کیا انسان میں وہ چیزیں موجود ہیں جس کے ذریعے سے وہ معرفت تک پہنچ سکتا ہے, کیا خالق نے ہم میں وہ چیزیں رکھی ہیں جس کے ذریعے سے وہ ہم سے درخواست معرفت کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ تم کو میری معرفت ضروری ہے. اور معرفت ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری زندگی سے زیادہ مہم ہے, اس لیے کہ اگر معرفت خدا نہ ہو تو ہم نہ دنیاوی سعادت حاصل کر سکتے ہیں نہ اخروی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم نے پہلی والی مجلس میں یہی بتلایا تھا کہ ہمارے یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اقیم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کہ اللہ نے ہمیں جو بنایا ہے, ہم کو جو وجود میں لایا ہے, ایک فطرت پر لایا ہے جو وہ کہتا فطرت اللہ, وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو بنایا. تو اللہ نے جب اپنی فطرت والی بات کہی ہے میرے بنانے کے طریقے پر, میرے بنانے کے طریقے پر, میرے کرنے کے طریقے پر, تو جب اللہ کے کرنے کا طریقہ, اور پھر تبارک اللہ احسن الخالقین بھی کہہ رہا ہے انسان کو خلق کر کے کہ اللہ سب سے بہترین خالق ہے, خلقت انسان کے بعد کہہ رہا ہے, نفخت فیہ من روحی کے بعد کہہ رہا ہے ہم نے روح پھونک دی. تو جب انسان کے پاس یہ فطرت ہے جو فطرت الہی ہے تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اللہ کی شناخت کرے, اسی کو فطرت توحید بھی کہا جاتا ہے. فطرت کے علاوہ جو چیز ہے یہ تو فطرت بنوٹ میں آئی, اب استعمال کے لیے ہم نے وہ آیت کو استعمال کیا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, اللہ شرک کی نجاست ان پر ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے. پس معلوم ہوا کہ فاؤنڈیشن پہ تو فطرت ہے مگر اس فاؤنڈیشن پہ بلڈ جو کرے گی وہ عقل بلڈ کرے گی, اور جو عقل سے کام نہیں لے گا اسے معرفت حاصل نہیں ہوگی, وہ شرک میں غرق ہو جائے گا اور شرک اس کو پھر اپنے آپ سے دور ہونے کا موقع نہیں دے گا. دور ہونے کا طریقہ ایک ہی ہے, انسان اپنی فطرت کو سمجھے اور اپنی عقل کو کام میں لے آئے. یہ ہو گئیں حجت باطنی. اس کے علاوہ جو حجت ہے وہ حجت ظاہری ہے جو انبیاء, رسولوں, ائمہ اور علماء اور کتابوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے, یہ ظاہری ہے. انبیاء آتے ہیں وہی پیام دیتے ہیں, رسولوں کو کتاب دی جاتی ہے اس میں بھی وہی پیام رہتا ہے, وہ اپنے کیریکٹر سے بھی خدا پرستی کا اور معرفت خدا کا درس دیتے ہیں, ائمہ کا بھی وہی رول ہے اور صالح علماء کا بھی وہی رول ہے. تو اب ہم کو دو طرف سے احاطہ کر کر پیش کر رہا ہے کہ نہ تمہیں باطنی فرار ہے نہ تمہیں ظاہری فرار ہے. باطن محکم، ظاہر محکم، اللہ کے علاوہ یہ اپنا منہ بھی نہیں کھولتے، اللہ ہی کی بات بتلاتے ہیں. تو جب یہ دونوں حجتیں تمام ہو گئیں تو ہمارے یہاں پر اللہ کی طرف معرفت کا سفر کرنے کے لیے دو پیر ہو گئے یا دو پر ہو گئے کہ اب ہم جتنا تیزی سے یہ فطرت پر کام کرتے ہوئے عقل کو کام میں لائیں گے اتنی تیزی سے آگے جائیں گے، اور جتنا رسولوں کو اور ان کی کتابوں کا استفادہ کریں گے اتنا ہی تیزی سے ہم اپنا معرفت کا سفر اللہ کی طرف طے کریں گے. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. دوسری مجلس میں گفتگو آیت کی ابتدائی الفاظ پر ہوئی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہا گیا کہ اللہ لفظ عربوں کے پاس اس حالت میں بھی موجود تھا کہ جب وہ شرک کرتے تھے، لفظ اللہ ان کے لیے معروف تھا، رسول یا قرآن نے یہ اصطلاح کو یہ نام کو پیش نہیں کیا. اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم لوگ کیوں شرک کرتے ہو تو وہ لوگوں کا جواب یہ ہوتا تھا کہ ہم جو بت اپنے آپ سے بنا لیے ہیں وہ بتوں کے ذریعے سے ہم اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ما نعبدہم الا یقربنا الی اللہ زلفا، قرآن کی آیت تھی. یہ دلیل کو اللہ رد کر رہا ہے. اللہ کیسا اللہ ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز قابل عبادت نہیں ہے. تفصیل سے یہ گفتگو دوسری مجلس میں کی گئی. تیسری مجلس میں ہم نے بات کو آگے بڑھایا وہاں پر کہ جہاں پر صفتوں کی بھی بات آئی، اور وہاں ہم نے یہ بتلایا کہ یہ جو دو صفتیں حی اور قیوم کی، یہ اس لیے ضروری ہیں کہ خدا کا وجود حی ہونے کے ناطے قدرت بھی رکھتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے. حیات کی سب سے واضح پہچان علم ہے اور قدرت ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں حی ہوں، یعنی علم بھی رکھتا ہوں اور قدرت بھی رکھتا ہوں. حی کے بعد فوراً لفظ قیوم لایا گیا تاکہ میری یہ کیفیت جو حیات کی ہے اور قدرت کی ہے ذاتی ہے، کسی کا سہارا لیے ہوئے نہیں ہے. صیغہ مبالغہ ہے، سپرلیٹیو ہے. نتیجتاً حی بھی ہے قیوم بھی ہے، اپنی ذات سے باقی ہے، اور ہر چیز کی بقا اسی کے سہارے ہوگی. اس بات کو پھر آگے بڑھاتے ہوئے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، حی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اب جب یہ کیفیت اس کی ہے تو آیا یہ کیفیت میں اسے کوئی ایسی چیز طاری ہوتی ہے کہ جو اس کو کبھی بلند اور اعلیٰ درجے پر رکھے اور کبھی کبھی اس کو اونگ اور نیند بھی آ جائے؟ یعنی اس میں چینج پاسبل ہے یا پاسبل نہیں ہے؟ بات یہ ہوئی کہ اس میں کوئی چینج پاسبل نہیں ہے، وہ کلو یومن ہوا فی شان ہے، اور اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی. کوئی تھکان تھکاوٹ کی بات یہاں کے اوپر خدا کی ذات کے وجود میں حیات میں اس کی قیومیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ممکن نہیں ہے. سنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. احساس نہ کرے انسان کہ کچھ یا زیادہ طور پر اللہ میں ذات میں کسی قسم کی خستگی کا امکان ہو سکتا ہے. یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی کیفیت رکھتا ہے. ہم کہیں اپنے پر قیاس نہ کریں. ہم جب کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے. چھوٹی موٹی کام میں اگر ہماری توجہ وہ ہو جائے اور تھوڑی تھکن ہو تو ہم کو نیند آنے لگتی ہے، ہم اونگنے لگتے ہیں. کہ دو کیفیتوں سے وہ بری ہے تاکہ اس کی شان پوری طور پر سمجھ میں آ جائے. یہ لفظ سنا اور نوم کو قرآن بیان کر رہا ہے. تیسری چوتھی مجلس کو اگر ہم لے کر آگے بڑھے ہیں تو اس کے بعد اس میں یہ کہا ہے لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض. اب جب یہ خالق یہ قیوم، یہ ہی خلقت کے کام کو آگے بڑھا رہا ہے، تو یہ خلقت کا کام ایسا ہے کہ کوئی چیز اس سے ہٹ کر اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، کیونکہ بلڈ اپ کیا جا رہا ہے لا الہ الا ہو پر، تاکہ تمہارا ذہن کہیں چیزوں کی طرف نہ چلے جائے۔ دنیا میں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، جو چیز تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ پوری کی پوری اس کی ہے، چاہے وہ آسمان ہو یا زمین ہو یا زمین میں پوشیدہ جو بھی کچھ ہو، اس کا اقتدار، اس کی ملکیت پوری طریقے سے کامل ہے۔ اس کے بعد چوتھی اور پانچویں مجلس میں جو گفتگو ہوئی وہ منزل لذی یشفع عندہ الا بے اذنے کے بارے میں ہوئی۔ یہاں پر تفصیل سے بات بتلائی گئی کہ اللہ یہاں پر جب واسطوں کی بات کرتا ہے، ہم جب اطراف اپنے مختلف لاز دیکھتے ہیں، جب وہ لاز کو ہم سٹڈی کرتے ہیں، تو کہیں یہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ لاز مستقل ہے۔ تقریباً رینیسانس کے زمانے میں 16ویں 17ویں صدی کے بعد ہم جو فلاسفہ کو دیکھتے ہیں، کئی فلاسفہ، کئی فلاسفرز اس بات کو کہ جب ان کو پتا چل گیا کہ برسات کیسے ہوتی ہے اور کچھ قوانین کا پتا انسانوں کو چل گیا، تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ جیسے جیسے ہم کو قوانین کا پتا چلتا جائے گا، ہم کو یہ اندازہ ہوتا جائے گا کہ اس میں اللہ کا رول نہیں ہے۔ یہ آیت منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ واضح طور پر اس شفاعت کی بات کر رہی ہے جو فزیکل ہے، جو فزیکل ہے۔ کوئی دنیا کا قانون، کائنات میں چلنے والا قانون بغیر اس کے اذن کے نہیں چلتا۔ اس کے لیے دو آیتوں کا میں نے سہارا لیا تھا۔ پہلی آیت ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد علمه، بے شک تمہارا رب وہ اللہ جو 6 مدتوں میں، 6 پیریڈز میں خلق کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور اپنے آپ کو عرش پر قائم کیا۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرش کے بارے میں، کرسی کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اور اپنے آپ کو قائم کیا عرش پر، اور وہ تدبیر کرتا ہے افیئرز کی، امور کی، یدبر الامر، تمام امور کی وہ تدبیر کرتا ہے، پلان کرتا ہے، ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ تدبیر کا مطلب پلان کرنا، ایگزیکیوٹ کرنا۔ یدبر الامر ہے، لام جنس ہے، تمام امور کو شامل کرتا ہے۔ ما من شفیعن الا من بعد اذنہ، اور کوئی شفیع ہو ہی نہیں سکتا مگر اس کے اذن کے ساتھ۔ اب یہاں پر خلقت کی بات کے ساتھ شفیع کہاں آ گیا؟ واضح ہے کہ ہر حرکت جو آسمان اور زمین میں ہوگی، اس کی شفاعت اللہ کے ذریعے سے ہوگی۔ تم نہ سمجھنا کہ اس نے، اس کی دنیا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو ایسا ہے کہ بنایا اور جو قانون ہے وہ اپنے سے چلتے ہیں، ویسا نہیں ہے۔ بنایا بھی اور قانون کو چلاتا بھی ہے۔ نتیجتاً یہ ایک آیت اور ایک آیت، وہ آیت میں لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہی ہے، ما من دونہ من ولیوں ولا شفیع، یہ بھی خلق سماوات اور عرض کے لیے، اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش ما من شفیع من دونہ ما من ولی ولا شفیع من دونہ، یہ آیت بھی وہی آیت کے مانند ہے، کیونکہ پھر خلقت سماوات اور عرض کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو کبھی کہ نہ سمجھ لینا کہ یہ شفاعت کی جو بات ہے وہ فقط محدود ہے قیامت کے دن کی شفاعت کے لیے, کیونکہ پھر معنی آیت نہیں دے گی. اور بہترین طریقہ قرآن کی تفسیر کا, قرآن کو قرآن سے تفسیر کرنا ہے, اور یہ بات بالکل واضح طور پر ہم کو یہاں پر سمجھ میں آ جاتی ہے. صلوات بھیجیں پر محمد والے محمد. یعلمو ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یہاں پر ہم کل کچھ اشارے کیے تھے, تفصیل میں نہیں گئے تھے. یہاں پر یہ ہے کہ اب جب شفاعت کی بات ہو گئی اور قوانین الہی کی بات ہو گئی, تو اب بحث یہاں سے علم کی شروع ہو رہی ہے. اور علم ابتدا جو گفتگو کی جا رہی ہے, منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ, یعلمو ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے ہر وہ چیز جو ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے یا بہت آگے والے مستقبل میں ہے. یعنی پوری طریقے سے وہ علم پر احاطہ کیے ہوئے ہے کائنات کے. بالکل قوانین جاری ہو رہے ہیں اس کے اذن سے, فقط جاری نہیں ہو رہے ہیں, کنٹرول ہو رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ مجھے یہ آیت دی گئی ہے, اور یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ سب سے عظیم آیت جو رسول پر قرآن میں نازل ہوئی ہے یہ آیت الکرسی ہے. رسول سے حدیث ہے کہ مجھے یہ آیت عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے ملی ہے, اور میرے سے پہلے کسی نبی کو رسول کو یہ آیت نصیب نہیں ہوئی. اس میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ عرش کے نیچے والی, یعنی خلق سے پہلے عرش موجود تھا اور یہ آیت اس کا حصہ تھی جو خزانہ عرش کے نیچے ہے, عرش کے بارے میں کل گفتگو کریں گے, وہ وہاں پر ملی. تو تقریباً آپ یہ لے کر چلیں, آج کی مثال اگر دوں, کل بھی بول چکا ہوں کہ یہ بلو پرنٹ مانند ہے, یہ آیت بلو پرنٹ مانند ہے اللہ کے علم والی, کہ جو آ کے ہم کو دنیا کا نقشہ پیش کر رہی ہے اس سے پہلے کہ یہ دنیا بنے, یہ آیت تھی. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. یعلمو ما بین ایدیہم وما خلفہم. یہ جو شفعاء ہیں, شفعاء دو قسم کے ہوں گے, ایک تو مادی تکوینی میٹیریل, اور دوسرے انبیاء رسول ائمہ شہداء علماء, کہ جس کو اجازت شفاعت روزے قیامت دی جائے گی. یہ پوری ضمیریں جہاں پر آ رہی ہے, یعلمو ما بین ایدیہم, جانتا ہے وہ جو ان کے سامنے ہے, وما خلفہم, اور جو ان کے پیچھے اور بہت زیادہ آگے ہے, یعنی پاس جانتا ہے, فیوچر جانتا ہے, سامنے جو ہے وہ جو ان کے ہے وہ جانتا ہے. قرآن کی اور آیتوں میں غیب و شہادہ کی بات کی جا رہی ہے, جو چیز انسانوں سے غائب ہے اور وہ جو انسان جس کا شاہد ہے. تو یہ کیفیت کی طرف ضمیر پلٹائی جا رہی ہے, جمع غائب ہے, ہم کی ضمیر جمع غائب ہے, اور قرآن میں عقل رکھنے والی چیزوں کے ساتھ ساتھ غیر عقل رکھنے والی چیزوں کے لیے بھی اس قسم کی گفتگو کئی آیتوں میں آئی ہے. سورہ دکان کی آیت دیکھ لیں, وہاں پر مل جائے گی, اور کئی آیتوں میں جہاں پر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ ہر چیز, ما من شئین الا یسبح بحمدہ, ہر دنیا کا ریزہ ریزہ اس کی تسبیح کرتا ہے مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. یہاں پر بھی جو ضمیر استعمال کی گئی ہے چیزوں کے لیے, وہ چیزیں غیر عاقل ہیں, مادی ہیں, لیکن ان کو ذکر کرتے وقت جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جو عاقل کے لیے ہوتا ہے. تو قرآن کی یہ روش کئی جگہوں پر آپ کو مل جائے گی. اگر کوئی بولے کہ یہ اس طریقے سے تو عاقل ہونا چاہیے, جو مادہ ہے وہ عاقل نہیں ہے, کئی جگہوں پر مادے پر وہ پروناؤن ملتا ہے, وہ ضمیر ملتی ہے غائب کی, کہ جو یوز کی گئی ہے. یہ ٹیکنیکل بات تھی. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. تو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، قانون بنایا، لاز بنائے، لاز کریٹ کیا، لاز کریٹ کرنے کے بعد کوئی چیز اس لا میں خود سے عمل نہیں کر سکتی مگر اس کو پاور کرنے والا اللہ ہو گیا۔ وہ وہاں تک آ گیا کہ منزل لذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعلمو ما بین ایدیہم کی بات وہاں پر ہوئی کہ اب یہ لاز کا کنٹرول پورا ہر لحظہ، ہر لحظہ اللہ کے پاس ہے، ہر لحظہ اللہ کے پاس ہے۔ ما کان ربک نسیا، ایک آیت، اور اس کے علاوہ اور ایک آیت، ایسا کل شیئن عددا، یہ آپ کو سورہ جن کی آخری آیتیں اور سورہ مریم کی 64ویں آیت، تفصیل میں جاؤں گا تو 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ یہاں پر خلاصہ آخری حصہ بول رہا ہوں ان آیات کا، سورہ جن کی 26 سے 28ویں آیت آخری آیتیں، اور سورہ مریم کی 64ویں آیت، 64th آیت، اس کو آپ لوگ جا کر مطالعہ کر لیں کہ اللہ کس مائنیوٹنس کے ساتھ، کس توجہ کے ساتھ ہر چیز کا حساب کیے ہوئے ہے۔ کہیں غلطی سے یہ نہ سمجھنا یہ چیز کوئی گمپا گتا ہو گئی ہے، یہ کوئی چیز اندازے پر چل رہی ہے۔ خدا اندازوں پر نہیں کام کرتا، اندازوں پر ہم کام کرتے ہیں، اس کا کام کاروبار اندازے پر نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو سوائے زن و گمان کے کوئی چیز کی اتباع نہیں کرتے۔ وانہم الا یخرسون، اور وہ لوگ سوائے اندازوں کے کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ اہل کفر کی نشاندہی قرآن کا کرا رہا ہے، جبکہ اور پھر کہتا ہے ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، زن اور گمان اور اندازہ حق کی جگہ کبھی نہیں لے سکتا، اور پھر خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں حق ہوں، تو پھر حق زن پر کیسے کام کرے گا؟ تو اس لیے یہ ہے، نہ وہ بھولتا ہے اور نہ ہی وہ کسی چیز کو عدد عدد کر کر حساب کرتا ہے، اوپر اوپر سے نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اب سمجھ میں آنے لگا کہ یعلمو ما بین ایدیہم وما خلفہم، ایک ایک چیز کا حساب رکھ رہا ہے اور کوئی چیز کو بھلا نہیں رہا ہے۔ یہاں پر ہم آ کر دیکھتے ہیں کہ اللہ اتنی تفصیل سے کائنات میں وارد ہے، داخل ہے۔ اب جب ہم کائنات میں اشرف المخلوقات ہیں تو ہمارا رابطہ اس کے ساتھ، بلکہ یوں کہوں اس کا رابطہ ہمارے ساتھ کیسا نہیں ہوگا، کیسا نہیں ہوگا؟ ہوا معکم اینما کنتم، اسی ذیل میں وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہو۔ ہوا اقرب الیکم من حبل الورید، شیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب معمولی چیزوں میں جس میں عقل نہیں ہوتی، جس میں میری روح نہیں ہے، ان کا میں عدد عدد کر کر حساب رکھتا ہوں، ان کو میں نہیں بھلاتا، تو میں تمہیں کیسے بھلا دوں گا؟ گرچہ تمہیں عادت ہے ہم کو بھلا دینے کی، صلوات بھیجے پر محمد والے محمد۔ اس حد تک ہم سے قریب ہے کہ ہم کو اس کی قربت کا اندازہ اس کی قربت کے سبب نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی چیز جب آپ پڑھنا چاہتے ہیں، نارمل آئی سائٹ رکھتے ہیں اگر، تو 9 انچ سے، عام پرنٹ کہہ رہا ہوں، 9 انچ سے لے کر 1 فٹ تک آپ کو آسانی سے پڑھا جائے گا نارمل آئی سائٹ کے لیے۔ لیکن آپ اس کو یہاں لا لیجئے، رہے گا پڑھا نہیں جائے گا، بہت دور کر دیجئے رہے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا۔ اب جو ہماری ذات سے جڑ گیا ہو، جب تک ہمیں اپنی ذات کا احساس نہ ہو، اپنی فطرت کا احساس نہ ہو، اس کا احساس کیسے ہوگا؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا احساس نہیں ہونے کا سبب یہ ہے، وہ قریب ہیں لیکن وہ چیز ہماری جو اس کو پہچان سکتی ہے، اس کو ہم کام میں نہیں لا رہے ہیں۔ اس کو ہم یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون، یہ تو دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہر چیزوں کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرت ہم غافلون، اور وہ آخرت کے تعلق سے غافلین میں سے ہیں۔ ہمیں آج کی دنیا نظر آ رہی ہے، کل کا حساب نظر نہیں آ رہا ہے، کل کا حساب نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اس جانور یا اس پیڑ کے مانند سمجھ رہے ہیں کہ جو اگ رہا ہے۔ آیتیں ہیں مشرکین سے جو قرآن نقل کرتا ہے، جو مثال دیتے ہیں درختوں کی کہ کس طریقے سے اگتے ہیں اور کس طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ ہم نے بھی اپنی حیات کو درختوں والی اور جانوروں والی حیات سمجھ رکھا ہے، جب جانوروں والی اور درختوں والی حیات کو حیات سمجھیں گے، اس جگہ پر کہاں پر ہم کو اللہ ملے گا؟ یہ تو روح سے جڑا ہوا ہے، روح میں ملے گا۔ اب روح کو زندہ اگر کرنا ہے تو پھر یہاں سے علم ہونا پڑے گا، فطرت پر کام کرنا پڑے گا، اور عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کی کھوج شروع ہونی پڑے گی۔ عبادت یہاں پر آتی ہے تم کو انسان بنانے کے لیے، بغیر ارادی عبادت کے انسان انسان نہیں بنتا۔ ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، درخت بھی کر رہے ہیں، ان سے ارادی عبادت کی خواہش نہیں ہے۔ سنگریزے بھی تسبیح کر رہے ہیں، ان سے ارادی عبادت کی خواہش نہیں ہے۔ ہم سے ارادی عبادت کی خواہش نہیں ہے، بلکہ حکم ہے، اور اگر تم عبادت نہیں کر رہے ہو تو یاد رکھو ہمارا اور تمہارا ربط ٹوٹ جائے گا۔ احادیث میں موجود ہے کہ جہاں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جو تارے کے صلات ہے وہ کافر ہے، جو نماز کو ترک کر رہا ہے، انکار نہیں کر رہا ہوں، ترک کر رہا ہے وہ کافر ہے۔ کیونکہ اگر عبادت ارادی سے ہم غافل ہو گئے تو ہم اپنا بانڈ اللہ سے توڑ رہے ہیں، اور جب رسول سے طائف کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بتوں کو تو توڑ دیں گے لیکن ہم سے نماز کی خواہش نہ کیجئے، تو آپ نے کہا تھا کہ بغیر نماز کے دین نہیں ہوتا۔ یہ نماز اس حد تک اہمیت کی حامل ہے کہ اگر ہم کو اس کا شعور نہیں ہوگا، قرآن کی آیت ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے اعلیٰ ذکر ہے، سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ انسان کی روح کے لیے سب سے اعلیٰ چیز جو ہو سکتی ہے وہ اللہ کی یاد، ذکر کے سے مراد عربی زبان میں یاد کے ہوتے ہیں، مطلب اگر ہم اللہ کی یاد کو روح کو اپنی اس سے آشنا کرا دیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، جوانوں سے خطاب ہے، ایک مدت کے بعد روح لبیک کہنا شروع کرے گی، روح تصدیق کرنا شروع کرے گی کہ ہاں یہی سب سے اعلیٰ چیز ہے، سب سے اچھی چیز ہے۔ بدن کو غذا کی ضرورت ہے، سانس کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، روح کو ذکر خدا کی ضرورت ہے، اس سے بھی زیادہ جتنا بدن کو ہوا اور پانی اور غذا کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ روحیں کہاں ہیں، وہ اللہ کو دیکھنے والے کہاں ہیں، وہ اللہ کو سوچنے والے کہاں ہیں، وہ اللہ کی خلقت میں تفکر کرنے والے کہاں ہیں، وہ اولی الالباب کہاں ہیں۔ قرآن ان آیتوں سے اپنے آپ کو کئی جگہوں پر تاکید کے ساتھ بیان کرتا نظر آتا ہے کہ تم فکر کرو، مادے میں فکر کرو، خلقت میں فکر کرو، اپنے آپ میں فکر کرو، اونٹ کو دیکھ کر سوچو، انظر الی ابل کیف خلقت، ہر چیز کو دیکھو، پلٹ کے ایک ہی آواز آئے گی، اللہ کی شان۔ تم دنیاوی مصرف سے مت دیکھو، اخروی مقصد سے دیکھو. ہم دنیاوی مصرف سے دیکھتے ہیں، بہت فرق ہو جاتا ہے. دنیا میں یوز کرنے کو کوئی چیز، حتیٰ مذہب خراب ہو جاتا ہے اگر دنیاوی مصرف کے لیے آ جائے. دنیاوی مصرف کے لیے دین بھی استعمال کیا جائے گا تو خراب ہو جائے گا، مگر اللہ کے لیے ہر چیز، ہر چیز ہم تمہیں نشانی دکھائیں گے تمہارے اطراف میں اور تمہارے انفس میں، تم میں اندر، تمہارے میں باہر، چو طرف تمہارے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. اے کاش کہ تم غور کرتے. غور کرنے کے لیے ہم کو یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. اس کے بعد سلسلہ آیت کا چلتے ہوئے، اللہ بِإِذْنِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. ابھی تک ہمارے علم سے اللہ کے علم دینے کی کیفیت پہ بات نہیں ہوئی. شفاعت کا مطلب یہ نکلا تھا کہ اللہ قوانین بنایا ہے اور وہی قوانین ہیں جو اس کی مرضی کے حساب سے چلتے ہیں، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو آگے ہے پیچھے ہے، یعنی زمانے میں جو قوانین کام کر رہے ہیں اس کا اس کو کامل علم ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ کازز کے آگے پیچھے سب اس کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے. جو کازز ہیں نا مختلف، ہم نے ذکر کیا تھا، لا آف گریویٹیشن ہم نے کہا تھا، لا آف فلوٹیشن ہم نے کہا تھا، ایرو ڈائنمک لاز ہم نے کہے تھے، یہ پورے قانونوں کی چال، روش، طریقہ بننے کا، رہنے کا، اور ایک وقت کے بعد ان کے ختم ہونے کا، یہ سب اس کو پتا ہے. اب ہم کو کیا پتا ہوگا؟ لا یحیطون بشیء من علمہ. اب لو تمہاری کمزوری بتلاتا ہوں، کوئی بھی چیز کو جو وہ جانتا ہے تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، الا وہ کہ جو وہ چاہے. لا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم میں سے بھی کوئی چیز نہیں تم کو حاصل ہوگی، الا بے اذنہ، یعنی اب ملے گا بھی تو اسی سے ملے گا. ہے سب کا اس کا، دنیا، اس کی کائنات، اس کی لہو ما فی السماوات ما فی الارض، قوانین، اس کے علم پورا اس کا، جو آگے ہے وہ بھی جانتا ہے، جو پیچھے ہے وہ بھی جانتا ہے. اب کیا رہ گیا؟ رہ گئے ہمارے علم کی باتیں. کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو ہم علم دیے ہیں، ما اوتی تم من العلم الا خلیلا، اس خلیل علم سے لے کر تم دنیا کو کئی مرتبہ تباہ کرنے کی اتنی صلاحیت پا لی ہو. جو قانون ہم نے ایٹموں میں رکھا تھا، تم نے اس کے بارے میں کچھ جو اطلاع پالی، اس سے اچھائی کیا کر رہے ہو سمجھ میں نہیں آتا، اس سے برائی کیا کر رہے ہو بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. اس سے اچھائی کیا کر رہے ہو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس سے برائی کیا کر رہے ہو وہ سمجھ میں آ رہا ہے. آج دنیا پر غلبہ ایٹومک ہتھیار کی بنیاد پر لوگ چاہتے ہیں. ایٹمی ہتھیار ڈھاک کے لیے دوسری قوموں پر وسیلہ بن چکی ہیں. تو انسان کو اللہ نے اتنا دیا تو یہ کر دیا، فیشن کے ریئیکشن کو کچھ حد تک کنٹرول کر سکتا ہے، فیوژن پہ تو کنٹرول ہی نہیں ہے، نہیں ہے. نتیجے میں ریئیکٹر جو بنتے ہیں ایٹومک، تقریباً میجر خرچہ ان کے ریئیکشن کو کنٹرول کرنے پر جاتا ہے. فیوژن سے جو بنتا ہے وہ فقط ہائیڈروجن بم بنتا ہے، کیونکہ وہ ریئیکشن جب انسان شروع کرتا ہے تو اس کو محدود کرنے کی اس کی ابھی طاقت نہیں ہے، تو وہ ریئیکشن کنٹینیو ہوتا رہے گا. تو جتنے نیوکلیئر ریئیکٹر بنتے ہیں وہ، کیونکہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں بڑی مشکل سے، اور اگر وہاں پر کچھ واقعہ ہو جاتا ہے جیسے چیرنوبل میں ہوا، جاپان میں ہوا، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کو اندر جانے کے لیے بھی 40-40 سال تک اس کا اثر رہتا ہے، ہم اس کو داخل میں بھی نہیں جا سکتے. جو لوگوں نے کام کیا ہے وہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے روبوٹس بنائے, لیکن آج بھی ہماری روبوٹکس کی کیفیت یہ ہے کہ ایک سکرو بھی وہ روبوٹ کھول نہیں سک رہا. جو عام انسان اگر جائے تو آسانی سے کھول لے, تو ہم نے اپنے اختیار سے جو روبوٹس بنائے ہیں وہ روبوٹس جا کر ایک سکرو بھی نہیں کھول پا رہے ہیں. لا یحیطون بشیئ من علمہ الا بما شاء. تو ہمارے پاس, اور پھر یہی کہ قرآن کی وہ آیت جو ابھی میں نے پڑھی, تم کو نہیں دیا گیا علم مگر محدود, لا محدود دیا جاتا یا اس سے زیادہ دیا جاتا تو ابھی تک دنیا تباہ ہم کر دیتے ہیں. جو جتنا ملا ہے, آگ بنانا ہم نے شروع کی, سیکھ لیا, آج فاسل فیولز جو ہم استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ پیٹرول ہو یا پھر کوئلے کی شکل میں ہو, کتنا پولیوشن بڑھتا جا رہا ہے, گرین ہاؤس ایفیکٹس کس حد تک ہو رہے ہیں, یہ سب چیزوں کی طرف اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے جو بیلنس بنایا ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا اندازے پہ نہیں چل رہی ہے, ایک ایک چیز کو حساب سے آگے کر رہا ہے پیچھے کر رہا ہے, آگے کر رہا ہے پیچھے کر رہا ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. یہاں پر البتہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کس کو علم دے گا کس کو نہیں دے گا, کہہ رہا ہے کہ جو بھی علم دوں گا وہ میری مرضی سے ہوگا. اگر ہم یہ خواب میں بیٹھے ہیں, کل بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ علم فقط ہم کو آئے گا کیونکہ ہم اللہ والے ہو گئے, یا ہو جائیں گے تو آئے گا ورنہ کسی کو نہیں آئے گا, یا ہم کو اللہ والے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جس کو علم آنا ہے وہ تو آ ہی جائے گا. اللہ کہتا ہوتا ہے, ویسے ہوتا ہے. میں نے کبھی دینے کا وعدہ علم کے کسی خاص گروپ سے دنیاوی علم ہو اس کو میں نے محدود نہیں رکھا, تاکہ یہ نہ ہو کہ فقط اللہ والوں کو علم ملتا ہے, تب معلوم ہو جاتا لوگوں کو کہ ہم کو اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی, ورنہ ہم کوئی قانون سمجھ نہیں سکیں گے, اس کے بعد کوئی باقی رہتی ہے چیز؟ اگر ہم چاہتے تو سب کے سب ایمان لا لیتے, قرآن کی آیت ہے, ایسا کام کر دیتا کہ پتا ہی ہے کہ اگر میں اللہ کو نہیں مان رہا ہوں تو میرا کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے. کتنے دن لوگ اللہ کو نہیں مانتے, دیکھتے جو اللہ کو مان رہا ہے اور سجدہ کر رہا ہے اس کا کھانا ہضم ہو رہا ہے, تو جس کو جتنا کھانے کا شوق ہوتا وہ اتنا عبادت گزار بنتا ہے یا نہیں؟ 12 گھنٹے عبادت, 12 گھنٹے کھانا, یہ ہو جاتا؟ اللہ نے کہا نہیں نہیں, ہم ہاضمہ سب کے لیے رکھے ہیں, سانس سب کے لیے رکھے ہیں, دوسری خواہشات بھی پوری ہم نے سب کے لیے رکھی ہیں, ورنہ اختیار چھین لیتے ہم تمہارا, اور ہم اختیار کے ذریعے سے تم کو بلانا چاہتے ہیں, ورنہ تم کو عقل کیوں دیتے ہیں, تم کو اختیار کیوں دیتے ہیں؟ تو علم کی عطا کسی گروپ سے محدود نہیں ہے, گرچہ میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ لوگوں کو جس کو ملی ہے وہ منکر خدا عمومی طور پر نہیں تھے. علوم جتنے بھی آپ تاریخ میں پڑھیں بڑے بڑے لوگوں کے, وہ پورے کے پورے ایک لیول آف ریکگنیشن کے نتیجے میں آئے ہیں کہ خدا کو, خالق کو, نام چاہے کچھ بھی ہو, اس کو وہ لوگ قبول کرتے تھے. روکا نہیں گیا, کلن نمد ہاؤلا ہاؤلا من عطاء ربک وما کان لعطاء ربک محظورا. اللہ سب کو عطا کرتا ہے, دنیا طلب کرنے والوں کو, آخرت طلب کرنے والوں کو, اور یہ دنیاوی عطا میں وہ کسی شکل کی لمیٹیشن اور محدودیت نہیں رکھتا, قرآن کی آیت. اب ہم یہاں پر آ کے پھنس گئے کہ اگر اب ہم نہیں کریں اور دوسرے لوگ علوم میں انویسٹمنٹ کرتے جائیں, علوم میں انویسٹمنٹ کرتے جائیں, بڑے بڑے لیبوریٹریز بنا لیں, بڑی بڑی تحقیق گاہیں بنا لیں, اور پڑھنے لکھنے کا علم کا کلچر اپنے آپ میں انٹروڈیوس کر دیں, گرچہ وہ کلچر اب تقریباً تمام دنیا کے ممالک سے رخصت ہوتا نظر آ رہا ہے. یو ایس میں 90% سے زیادہ لوگ جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ باہر سے آنے والے ہیں, اگر ریسرچ اگر خود امریکنوں پر چھوڑ دیتا جو نیچرلی بورن امریکنز ہیں تو شاید امریکہ کی ریسرچ کی کیپیسٹی آج کی کیپیسٹی کی 10% سے کم ہو جاتی اور میں نے 90% بھی کم کر کر کہا ہوں. لوگ 95%+ بول رہے ہیں, کچھ ایریاز میں 98% ہے. سافٹ ویئر میں ریسرچ جہاں ہو رہی ہے بتلاتے ہیں کہ نان امریکن سٹیزن نیچرلی بورن امریکن سٹیزن 2% ہیں ٹاپ لیول ریسرچ میں. تو یہ امریکہ کا ذہن ہو گیا ہے کہ جہاں پر تعلیم کو بڑی اہمیت دی گئی تھی 100-125 سال پہلے, ان کے یونیورسٹیز قائم ہوئے تھے اسی بنیاد پر, اور ان کی بنیادیں میں بار بار کہتا ہوں الہی بنیادیں تھیں, الہی بنیادیں تھیں. آپ جا کر کتابیں پڑھیں, ڈیوی کی, ولیم جیمز کی, یہ کتابیں موجود ہیں. میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں, آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے ایکسس. ہم جب آپ لوگ کی عمر کے تھے 20-22 سال کے تو ایک کتاب ڈھونڈنے کے لیے اگر اسٹیٹ لائبریری کو جاتے تو پہلے کتاب کہاں پر ہے معلوم کرنے کو آدھا گھنٹہ لگتا, اس کے بعد کتاب کو ڈھونڈنے جانا نیچے تہخانے میں, اس کو کبھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں پر وہ ملے گی رہتا تھا کبھی نہیں رہتی تھی تو معلوم ہوتا تھا 2.5-3 گھنٹے لگا دیے, کبھی ملی تو کبھی نہیں ملی. آپ کے زمانے میں اب یہ مشکل نہیں رہی ہے, کلک آف اے بٹن پہ آپ لوگ کو مل رہا ہے وہ چیزیں جو ہم خواب میں نہیں سوچ سکتے تھے جب ہم آپ کی عمر میں تھے. اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور ایز اے کمیونٹی ہم اگر ایجوکیشن میں انویسٹ نہیں کریں گے تو ہماری دنیاوی اور اخروی سعادت دونوں ختم ہو جائیں گی. اگر ابھی تک نقصان ہوا ہے امید آج بھی باقی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے ہم کو مایوس ہونا نہیں ہے, لیکن اگر ہم کوشش کریں قرآن کی اس آیت کے مطابق انا علینا نصر المومنین, بے شک ہم ہی پر ہے کہ ہم مومنین کی نصرت کریں. یہ جنگ کے لیے فقط نہیں ہے, ہر جگہ پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں علم دینے والا ہوں, مانگنے والا اگر مجھ کو قبول کر کر مانگے گا تو اور زیادہ دوں گا, رکاوٹ نہیں رہے گی. کیوں کہ جب تم کو دوں گا تو تم میرے علم کو لے کے اچھائی پھیلاؤ گے, دوسروں کو دوں گا وہ علم لے کر برائی پھیلائیں گے, اپنی نفس کے اوپر مار لیں گے. علم رو برتن زنی موری بود, علم رو بر دل زنی یوری بود, فارسی کا شعر ہے مشہور. علم کو اپنے تن پر اگر دے مارو گے, تن پرستی کا وسیلہ بنا لو گے تو یہ تمہارے لیے مار بن جائے گا, سانپ بن جائے گا, ڈس دے گا تمہیں. کچھ مدت تک اچھا لگے گا, اس کے بعد تمہاری انسانی حیات ختم ہو جائے گی. قرآن جس کو کہتا ہے کہ رسول تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, زندہ تھے کوئی رسول قبرستان میں بات نہیں کر رہے تھے, ان کے دل مر چکے تھے, دل مر جائے گا. علم روبر دل زنی یوری بود, علم کو اپنی روح پر لے مارو گے تو مددگار بن جائے گا. علماء کی جو تعریف قرآن کر رہا ہے اس عنوان سے ہے, انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ کا خوف روحی بنیاد پر, خشیہ کہتے ہیں کہ اندرونی طور پر روحی بنیاد پر, سوائے علماء کے کوئی نہیں کرتے. یعنی عظمت خدا سوائے علماء کے کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتی, اور یہ تقاضا ہر انسان سے ہے. اللہ نے ہر انسان کو عالم بننے کی صلاحیت دی ہے. عالم سے مراد سر پہ ٹوپی سر پہ امامہ نہیں ہے, ہر وہ جس حد تک اللہ سے ڈرے گا, خوف رکھے گا, اندر سے اللہ کا احساس رکھے گا وہ اتنا ہی عالم ہے. اور جو اللہ کا خوف نہیں رکھے گا, ہزاروں کتاب پڑھنے کے باوجود بھی کم مثل الحماری یحملو اسفارا کا خطاب اسے ملے گا, سورہ جمعہ کی آیت کہ جہاں پر یہ تو وہ ہیں جیسے گدا اگر کئی کتابیں اس پر ڈال دی جائیں تو چل پڑتا ہے, یہ بھی ویسی ہیں. یہ یہودی علماء کے لیے کہا گیا ہے. خوف خدا, خشیہ خدا, خشیہ سے مراد انسان کا کسی ظاہری چیز سے نہیں, باطنی کیفیت سے خوف کا احساس کرنا. کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی دیکھ لیتے ہیں آپ, کوئی جانور دیکھ لیتے ہیں بڑا جو آپ کھلا ہے تو آپ کو خوف ہوگا، ڈرنے والے اندھیرے سے بھی ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ فزیکل خوف ہے، خشیہ فزیکل خوف کو نہیں کہتے، فزیکل خوف کو نہیں کہتے، روحی خوف کو کہتے ہیں۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، روحی روحی، میں اپنی روح کی بات کر رہا ہوں، ہم آپ لوگ کی سب کی روح کی بات کر رہا ہوں۔ آئینے میں تو نہیں نظر آتی لیکن ہوتی ضرور ہے۔ خوشی میں آپ آئینے میں جا کے اپنے آپ کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، غم کی حالت میں آئینے میں جا کر دیکھ کر غمگین نہیں ہوتے۔ وہ والی کیفیت جو خوشی والی ہے اور غم والی ہے، وہ اللہ والی بھی ہو سکتی ہے، وہ اللہ والی بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کے اندر کے اتار چڑھاؤ، جس کا ظاہری کوئی بدنی رابطہ نہیں ہے، جو ہماری خوشی اور غم کا سبب بنتا ہے، وہ اگر ہماری روح کی وہ خوبی ہو جائے جو اللہ سے قربت والی ہو جائے، تو وہ روح جب خوش ہوگی جب اللہ سے قریب ہوگی، اور جب غمگین ہوگی جب اللہ سے دور ہوگی۔ گناہ کا تصور بھی اس کو اللہ سے دور کرے گا، ڈر کر اللہ کے پاس چلے جائے گی۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، شفاعت کرنے والوں کی ایک صفت اللہ نے جو بیان کی ہے وہ یہی ہے، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ لا يشفعون الا لمن ارتضى، یہ لوگ شفاعت نہیں کرتے مگر اس کی کہ جس سے اللہ راضی ہو، کیونکہ وہ اس کے خشیے سے، اس کے روحی خوف سے خوف زدہ ہیں۔ یہ ان کا حال ہے، شفاعت کرنے کی ان کو اللہ نے اجازت دی ہے، کیفیت بتا رہا ہے شفاعت کس سے کراؤں گا۔ تم میں بھی اگر اس قسم کا کچھ خوف ہوگا تو ان کے ساتھ ہو جاؤ گے، اگر وہ خوف تم میں نہیں ہوگا تو شفاعت سے بھی محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ میں ظالمین کو شفاعت نصیب نہیں کروں گا۔ آیت قرآنی، یہ ہم اس جگہ پر آ کر بیٹھے ہیں، ہمارا پورا سفر علم پر ٹکا ہوا ہے، ہم علم سے غافل ہیں، ہماری کمیونٹی میں انویسٹمنٹ علم پر نہیں ہو رہا ہے، ہم کپڑوں پر کر رہے ہیں، میک اپوں پر کر رہے ہیں، شادی بیاہ پر کر رہے ہیں، ظاہری تھوڑے سے ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر کر رہے ہوں تو کر لے ہوں گے کہ بتا کے تعلیم، علوم کو ببانے، کل نالج کو ایز نالج لے کر ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس آرٹس نہیں سکھایا جا رہا ہے، ہمارے پاس پیور سائنسز پر کام نہیں ہو رہا ہے، کچھ ہم اگر بنا رہے ہیں تو کچھ انجینئر بن رہے ہیں کہ جو زیادہ ٹیکنالوجی کا کام کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں اور سائنسز میں بہت بڑا فرق ہے، سائنسز کی بنیاد پر ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتی ہے۔ آج ہم پیور سائنسز کے بعد میں اگر کسی کو بولیں کہ بھائی انویسٹمنٹ کرو، کل اگر ہمارا امام آئے گا تو دیکھیے کہیں میں انویسٹمنٹ کروائے گا۔ اچھا وہ آئے گا تو ہم کریں گے، وہ آئے گا نہیں تو ہم نہیں کریں گے، یہ کوئی بات ہوئی؟ اچھائی کے کرنے کے لیے چھوٹا بہانہ بھی کافی ہے، اگر آپ اس کو اچھائی سمجھتے ہو۔ یہ کسی کے آنے کا جانے کا انتظار کرنا اچھائی کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم کے ذریعے سے دنیا کو سمجھیں، تو سوسائٹی کا کام ہے وہ علم کو لے کر چلے، ایک آدمی کا کام، دو آدمیوں کا کام نہیں ہے۔ ہم کو ایک نالج سیکنگ سوسائٹی میں کنورٹ ہونا پڑے گا، اس کے نتیجے میں ہم کو سادہ جینے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا، اور اگر ہم یہ نہیں سیکھیں گے اور چمک ہماری نظروں کو خیرہ کر دے گی، تو ہمارا نتیجہ ان کا نہیں ہوگا جس کو شفاعت آسانی سے ملنے والی ہے۔ چوائس اپنی اپنی، میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں، ہم آج ہیں کل نہیں رہیں گے، آپ لوگ کے سامنے بہت بہت ٹائم ہے، آج سے اگر آپ لوگ کوشش کریں گے تو آپ لوگ کا کل اچھا ہو جائے گا، دنیاوی کل اور اخروی کل، دنیاوی کل کے اچھے ہونے کے نتیجے میں ہو گیا، ہمارا تو دنیا کا پرسوں آ گیا ہے۔ تو ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جس کے پاس فرصت ہے، آپ لوگ کے پاس فرصت ہے، کمیونٹی میں کام کرنے کے لیے آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے۔ بڑی چیزوں کے بارے میں سوچیں، اونچی چیزوں کے بارے میں سوچیں، اللہ کے بارے میں سوچیں، اللہ کی خلقت کے بارے میں سوچیں, یہ کام کر دیجئے, یہ بڑے بڑے کام سوچئے, بڑے بڑے کام کیجئے. آپ سے امید رسول کو بھی یہی ہے, رسول کے اللہ کو بھی یہی ہے, اور حسین نے جو قربانی دی وہ قربانی بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ میرے آگے آنے والے, میرے ماننے والے وہ یزید کے جہل کو نہ سمجھ کر اس کو قبول کرنے والے جیسے نہیں ہوں گے. یزید کو جنہوں نے بھی قبول کیا جہل کی بنیاد پر قبول کیا, امام کو جس نے بھی قبول کیا علم کی بنیاد پر قبول کیا. اب فوجوں کی سائز کو دیکھ لیجئے اور جہل اور علم کی کیفیت کو دیکھ لیجئے. 50 سال نہیں ہوئے رسول کی رحلت کو, اس آسانی سے علم اڑ جاتا ہے, اس آسانی سے علم اڑ جاتا ہے, انسان کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. مولا کا مشہور جملہ ہے, کہتے ہیں آج تو یہ زمانہ آ گیا کہ لوگ علی و معاویہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں, یعنی مولا میں اور معاویہ میں کوئی فرق ان کو نظر نہیں آتا. ارے جو اونٹ اور اونٹنی کے درمیان فرق نہ کر سکے ہو, وہ اللہ کے ماننے والے اور شیطان کے درمیان کیا فرق محسوس کریں گے. روح ہونی پڑتی ہے تولنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, یہی فرق ہے. زندہ لوگ ادھر تھے, مردہ لوگ ادھر تھے. عجیب بات ہے, زندہ لوگ ادھر تھے جن کو بعد میں شہادت ملی اور ہمیشہ ہمیشہ کی جاویدان زندگی ملی, اور جو مردہ تھے وہ دنیا میں بھی مردہ ہیں, مرنے کے بعد بھی مردہ ہیں, اور قیامت کے دن ان کو حیات فائدہ نہیں پہنچائے گی, عذاب میں مبتلا ہوں گے. زندگیوں کو واضح طور پر الگ الگ کر کے معرکہ کربلا پیش کر رہا ہے کہ دیکھو سمجھو وہ خصوصیات جو امام کے پاس ہیں اس کو اپناؤ, ان چیزوں کی طرف نہ جاؤ کہ جو یزیدیوں میں زیادہ ہیں. یزیدیوں کے پاس ظواہر زیادہ تھے, ظاہری چیزیں زیادہ تھیں, مال و دولت زیادہ تھا, آپ کے پاس علم زیادہ ہونا چاہیے. مولا کا ایک مشہور شعر بھی ہے, میں اس تقسیم سے مالک راضی ہوں کہ میرے دشمنوں کو مال اور مجھے تو نے علم عطا کیا. لنا علم وللعداء مالو, ہمیں علم دیا ہے اور اہل بیت کو اور ہمارے دشمنوں کو مال دیا ہے, وہ مال جو علم پر مبنی نہیں تھا, دھوکے پر مبنی تھا. مال آپ یاد رکھیے دھوکے پر بھی مل سکتا ہے, علم پر بھی مل سکتا ہے. میں علم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ مال کے مخالف نہیں ہیں, علم ہی وہ چیز ہے کہ جو مال کر لا سکتا ہے بغیر دھوکے کے, ورنہ ہم کو پھر پولیٹیشن بن جانا پڑے گا کہ جو بغیر علم کے پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں, کیا ہم ویسے بننا چاہیں گے؟ مجبور ہیں ہم اپنی دنیا کے لیے علم کے مجبور ہیں, ہم اپنی آخرت کے لیے علم کے مجبور ہیں. ہم جیئیں گے تو علم کی بنیاد پر, تو مریں گے تو علم کی بنیاد پر, اٹھیں گے تو بھی علم کی بنیاد پر, اور جنت بھی ہم کو ملے گی تو علم کی بنیاد پر. صلوات بھیجے پر محمد والے. کربلا کیونکہ علم اور جہل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت لوگوں کی کم ہو گئی تھی وجود میں آیا. یہ چیز مولا کے دور میں دیکھ گئی تھی, جنگِ صفین ہوئی, جنگِ صفین میں بھی لوگوں نے قرآن کو علم کیا, دشمن کی فوجوں نے قرآن کو استعمال کیا تاکہ جو ہار رہی تھی فوج معاویہ کی اس کو دوبارہ زندگی مل سکے. بہت سے لوگ جو حضرت علی کے طرف تھے, جو خوارج تھے, انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور جنگ ختم ہوئی. اس کا فائدہ مسلمانوں کو نہیں ہوا, معاویہ کے منافقین کو ہوا. وہ فرصت پا کر معاویہ نے مختلف چالیں چلیں جس کے نتیجے میں مولا کی شہادت واقع ہوئی. شہادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ معاویہ کا قبضہ پوری بلاد اسلامی پر ہو جاتا ہے صلح امام حسن کے بعد. کوفے سے امام حسن اور حسین علیہ السلام مدینے منتقل ہو جاتے ہیں اور معاویہ کا اقتدار پورا ہو جاتا ہے. کوفے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے پر غلبہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ تم نماز نہیں پڑھتے تھے یا روزہ نہیں رکھتے تھے. مجھے معلوم کہ تم نماز بھی پڑھتے ہو اور روزہ بھی رکھتے ہو, مجھے فقط مال چاہیے اور سپاہی. تمہارا کام یہ ہے کہ مجھے برابر سے ٹیکس دے دینا, خراج دے دینا, اور جب مجھے ضرورت پڑی اس وقت تمہیں اپنے طرف سے فوج روانہ کرنی پڑے گی, کیونکہ روم سے اس کی جنگ جاری تھی. یہ بنیاد پر کوفے والوں پر غلبہ ہوا. اب جب کوفے والے یہ لکھنے لگے امام حسین کو کہ آئیے ہم کو امام چاہیے, تو امام نے یہ بات کو اس لیے قبول کیا کہ یہ اللہ کے نام پر بلا رہے تھے, دنیا کے نام پر نہیں بلا رہے تھے, کیونکہ وہ دنیا جو معاویہ چاہ رہا تھا انہوں نے دیکھ لی تھی. اور اسی بنیاد پر مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں بیعت کی, لیکن عزم نہیں رہا, حوصلہ نہیں رہا. عزم اور حوصلہ اس لیے نہیں رہتا ہے کہ انسان علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا, عقل کی بنیاد پر نہیں ہوتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ وہ کہ جو لوگوں کو دیکھ کر مسلمان ہوا ہے, لوگ دین سے پلٹ جائیں گے تو خود بھی پلٹ جائے گا, لیکن وہ کہ جو عقل کی بنیاد پر مسلمان ہوا ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا, وہ نہیں ہٹے گا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس حد تک عقل کا فقدان تھا, کس حد تک عقل کا فقدان تھا. ایک کلمہ جو امام حسین سے ہم کو ملتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اپنی عقلوں کی طرف واپس آ جاؤ. فوج اشقیا سے خطاب ہے, عقلوں کی طرف واپس آ جاؤ. تو اب جب کوفے کی ہم حالت دیکھتے ہیں مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد, تو دو شخصیتیں حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجا کم سن لوگ نہیں تھے. حبیب کا سن 75 سال, مسلم کا سن تقریباً 70 سال. یہ پرانے لوگ تھے, لیکن باوجود اس کے کہ روکا جا رہا تھا کوفے سے لوگوں کو کربلا جانے کی طرف, تاکہ کچھ ایسے چاہنے والے حسین کے لشکر سے جا کر نہ مل جائیں, باوجود اس کے یہ دو اپنے آپ کو پہنچا دیتے ہیں امام تک. کس مشکل کے ساتھ پہنچاتے ہیں وہ ان کو ہی معلوم ہے, تاریخ اس کا ذکر نہیں کرتی. ورنہ کسی کو اجازت نہیں تھی, روک دیا گیا تھا کہ کوئی کربلا کو جائے سوائے فوجیوں کے جو کوفے سے جا رہے تھے. یہ اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں, جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب شہادت کا وقت آتا ہے اور ان میں سے ایک شہید ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ اسی کا بہذا حبیب میں تجھے اس امام مظلوم کے لیے وصیت کرتا ہوں, میں تو شہید ہو رہا ہوں, تم ان کا ساتھ نہ چھوڑنا. یہ سن رسیدہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آج کا دن ہم اس کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں کہ جو سب سے کم سن تھا. ہم علی اصغر کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں, سب شہید ہو گئے, اصحاب گئے, ہاشمین کی شہادتیں ہو گئیں, علی اکبر گئے, قاسم گئے, اونو محمد گئے, آخر میں عباس بھی شہید ہو گئے. اکیلے امام حسین اشقیا سے خطاب کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ان کے سامنے متعارف کرا رہے ہیں, اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو, کس کو قتل کرنا چاہ رہے ہو. میں رسول کا نواسا ہوں, علی کا بیٹا ہوں, جگر گوشے رسول کا بیٹا ہوں, آیا میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو مستحق قتل ہو؟ کیا میں نے, قرآن پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا میں نے اس کی مخالفت کی ہے, کیا میں نے اس کا حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا ہے, کیا میں نے تمہارے درمیان میں کسی کو قتل کر دیا ہے یا کسی کا مال لے لیا ہے, کیا میرا قصور ہے, تم یہ تو بتا دو. کچھ جواب نہیں ملتا. جب یہ ہو گیا, آخری کوشش کے شاید کچھ ہدایت پا جانے والے ہدایت پا جائیں, کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنی, آیا کوئی تم میں سے ہے جو میری نصرت کو آئے؟ ہے کوئی اس حرم کی نصرت کرے، ان قیاموں کی، ان خیمہ گاہوں کی حفاظت کرے؟ ہے تم میں سے کوئی؟ لوگ اشقیا میں سے کچھ رو رہے تھے، جرت نہیں تھی حرکت کی. جب یہ صدا امام حسین کی خیموں تک پہنچی تو بیبیوں کا رونا اور بکا کرنا شروع ہو گیا کہ امام ایسا تنہا ہو گیا ہے کہ اب ہماری حفاظت کے لیے مدد طلب کر رہا ہے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں. جب رونے کی آواز امام کے کان تک پہنچتی ہیں تو بیبیوں کو خاموش کراتے ہیں، لیکن ایک آواز ہے کہ جو رکتی نہیں ہے. اصغر کا رونا نہیں رکتا، کہتے ہیں اصغر کو میرے حوالے کر دو، اصغر کو میرے حوالے کر دو. لیتے ہیں ششماہے کو لے کر میدان میں آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر جرم ہے تو میرا ہے، اس بچے کو سیراب کر دو، اس بچے کو سیراب کر دو. بوڑھوں نے شہادت دی تھی لیکن کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ ششماہے کو بھی مارا جائے گا. ایک تیر سنسناتا ہوا آتا ہے، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب، آسمان کی طرف امام کی نظر جاتی ہے، اے خدا، اے پروردگار، تو اس کا شاہد ہے، اس لیے میں اسے برداشت کر پا رہا ہوں. اللہ کو ایسے وقت بھی حسین یاد کرتے ہیں کہ تو میرا سہارا ہے، اس لیے میں یہ برداشت کر سک رہا ہوں. علی اصغر کو لے جاتے ہیں، رباب موجود ہیں، سب نے شہادت دی، اپنے بچوں کی جناب زینب نے دی، دیگر خواتین نے دی، لیکن رباب جیسی شہادت یہ نہتا سپاہی تھا، جتنے گئے تھے کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، علی اصغر کے پاس کچھ نہیں تھا. اپنی شمشیر کے خلاف سے خبر کھودتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں علی اصغر کو، اور لعنت کرتے ہیں ان اشقیا پر کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.